اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العظيم. اولیاء اللہ کے بارے میں بات ہوتا ہے کہ ان اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا حیثیت ہے، اور ہمارے لیے اولیاء اللہ سے کیا تعلق، اور کس طرح ان سے تعلق بنانا چاہیے، ان سے کیا کس طریقے سے زندگی ان کے ساتھ، ان کی محفل میں جانا چاہیے، ہمارے لیے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اللہ جل جلالہ اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا ہے کہ الا خبردار، الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی خبردار، یہ بات ضرور سن لو. اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ یہ بات ضرور سن لو، الا ان اولیاء اللہ، خبردار اولیاء اللہ جو ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف اس پر آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ ہوتا ہے اور کوئی غم اس پر نہیں آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے. مولانا تاتا گنج رحمت اللہ علیہ اپنا کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ جل جلالہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجیے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام سے بتایا کہ آپ ایسا عمل نہیں کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سجدے پہ گرا اور زاری اور عاجزی کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بتا دیجیے. اللہ جل جلالہ اس کو بتایا کہ رضا بالقضاء بن جاؤ، راضی بالقضاء بن جاؤ، میں آپ سے راضی ہوں ہو جائے گا. مقصد کیا ہے کہ میرے قضاء سے، میرے فیصلے سے آپ راضی ہو جاؤ. جب آپ ہمارے قضاء فیصلے سے راضی ہو گیا تو اس کا دلیل ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا دلیل یہی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا دلیل ہے. مسلسل کو اللہ تعالیٰ یہی بتایا. تو اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے راضی راضی ہوتا ہے. جب وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی راضی ہوتا ہے. تو جب وہ اللہ جل جلالہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا. دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آئی، آخرت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آئی، سب کچھ اس کو ملے گا. بلکہ سب ان کو ملے گا، اور جو لوگ ان سے تعلق کرے گا وہ اس کے لیے بھی سب کچھ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تم سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو سب کچھ ملے گا ہمارے معاشرے میں. اور جو وزیر اعظم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی اور آدمی اسی آدمی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ان کے لیے بھی سب کچھ ملے گا، کیونکہ وہ جو ان کے یار دوست ہے وہ وزیر اعظم سے تعلق رکھتا ہے، وہی آدمی اسی اپنا یار دوست کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے ان کے لیے سب کچھ ملے گا. تو اسی طرح جب اللي الله لا تلاش التلوك لك داي تو انك لي سب كش ملغا جو لوغ ان اولي الله كسات تلوك لك داي لازمي باتي انك لي بي سب كش ملغا تنبي ملغا اخرت بي ملغا لكن اگر كوي اثرات كريغا كي هم بود لوغ دیکھ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ہو لیکن ان کے جو خواہشات ہو جن کے جو ان کا جو ارزو ہو سب ان کے لیے نہیں ملے گا ہم دیکھ لیا ہے اگر کوئی ایسا اعتراض کرے گا تو ان کے جواب یہ ہے کہ ان کا مثال ایسا ہے جیسا باپ کے پاس شاہد ہو اور ان کے بچہ پیٹ کے خرابی کی وجہ سے دست آ رہا ہے اس کے پیٹ میں گرمی ہوتا ہے تو شہد بہت میٹھی چیز ہے اچھی چیز ہے لیکن گرم تو ہے اور ان کے بچے کے پیٹ خراب ہے اس کو دست آ رہا ہے تو باپ اس کو شہد نہیں دیتے ہے اس کے باوجود کہ بچہ اس کو مانگ رہا ہے کہ مجھے شہد کھلاؤ وہ میٹھا چیز ہے لیکن باپ اس کو نہیں دیتے ہے اس وجہ سے کہ ان کے لیے اور پھر دست زیادہ ہو جائے گا تو اسی وجہ سے جو لوگ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں پھر ان کے لیے سارا تقاضے پورا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے سارا تقاضے کا پورا ہو جائے گا تو ان کے لیے نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کے لیے سارے تقاضے پورا ہونے سے ان کے لیے نقصان مل جائے گا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تو اس وجہ سے حکمت کے مطابق ان کے فائدے کے مطابق ان کے لیے حالات ٹھیک ہو جائے گا تو اولیاء اللہ تعالیٰ اس کو بہت مقام دیا ہے لیکن اس کا تعریف کیا ہے اس کا جان پہچان کس طرح ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے اور یہ ولی اللہ نہیں ہے اس میں اسی آیت میں اللہ جل جلالہ فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولیاء پر نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کے لیے کوئی ڈر ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ان کا تعریف اللہ تعالیٰ خود کی ہے کہ الذین آمنوا اولیاء اللہ وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہو وکانوا یتقون اور تقویٰ انہوں نے اختیار کیا ہو بس اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو وہ اولیاء اللہ ہے بس اس میں کوئی شک نہیں ہے تقوی والا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند اور اللہ تعالیٰ جو جس کام سے منع فرمایا ہے اس سے پرہیز کرتا ہے وہ ولی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں فرمایا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ایسا لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھ رہا ہے اولیاء اللہ کہ ان کے لیے کوئی ایسا باتیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کو حیران ہوتا ہے کہ تم کو کیا پتا تھا کس طریقے سے آپ نے یہ بات کیا یا آپ سے یہ معاملہ ہوا یہ کس طرح ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبریاں آتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھی خاصی خوشخبریاں ہوتی ہیں بلکہ ان کے لیے جنت اور اس کے واسطے سے جہنم سے لوگ نکل جائے گا ان کے سفارش سے ان کے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کا جو مقام تھا اس مقام کی وجہ سے اس کے سفارش کی وجہ سے وہ جہنم سے لوگ نکال دیتے ہیں تو اولیاء اللہ کا تعریف اللہ تعالیٰ خود کی ہے اور اس کے مقام کے بارے میں اور اس کے تعریف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ولی اللہ کس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے مشکات شریف میں بھی ہے ترمذی شریف میں بھی ہے کہ تین علامات ولی اللہ کا ہوتا ہے ان کے دیکھنے سے اللہ جل جلالہ یاد آتا ہے ایک علامت یہ ہے دوسرا ان کے کہنے سے علم اضافه تاي ان کی دیک ان کی کہنے سے علم اضافہ ہوتا ہے جو بات بتا رہا ہے لوگوں کو اس سے علم اضافہ ہوتا ہے تیسرا ان کے عمل کی دیکھنے سے آخرت کا رغبت پیدا ہوتا ہے آخرت کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے یہ تین علامات ولی اللہ کا ہوتا ہے یہ واضح بات ہے جس آدمی جو آدمی اس طرح بن گیا کہ ان کے دیکھنے سے اطلاع یاد آیا اور ان کے کہنے سے علم اضافہ ہوگا ان کے عمل کے دیکھنے سے آخرت کا رغبت پیدا ہوگا تو جو لوگ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بالکل ان کے دیکھنے سے ان کے بیٹھنے سے خود بخود وہ آدمی ٹیک ہو جائے گا کیونکہ جو لوگ وزیر اعظم کا ملاقات کرے گا تو کتنا خوش ہوتا ہے اور ولی اللہ کی ملاقات سے اللہ جل جلالہ یاد آتا ہے تو جیسا اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور آخرت کا رغبت ان کے دیکھنے سے ان کے عمل کے دیکھنے سے آخرت کا رغبت آ جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ آدمی بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تو اسی وجہ سے اولیاء اللہ سے ضرور تعلق کرنا چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی ولی اللہ کے پاس جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی راستے میں فرشتہ بھیجتا ہے یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے میں نے خود پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور وہی فرشتہ راستے میں اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو وہ بتاتا ہے کہ میں پلان ولی اللہ کے پاس پلان مومن کے پاس جا رہا ہوں فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا غرض ہے اس سے کچھ قرض لینا ہے یا کوئی دنیا کا کوئی اور کام ہوتا ہے وہ بتاتا ہے نا بس صرف یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے مومن ہے میں ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا محبت ان کے لیے واجب ہے میرا محبت ان کے لیے واجب ہے جب اللہ تعالیٰ کا محبت ان کے لیے واجب ہو گیا تو کیا رہ گیا سب کچھ ہو گیا دنیا بھی ٹھیک ہو گیا آخرت بھی ٹھیک ہو گیا جو جس کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا دیا اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے والے کو کیا دنیا کا کام اس کا خراب کر دیتا ہے یا آخرت کا کام سب کچھ اس کا بنا دے گا اسی طرح دوسرا حدیث میں آتا ہے وہ مشکا شریف میں بھی ہے ترمذی شریف بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ چار قسم لوگ ہیں کہ ان کے لیے میرا محبت واجب ہے اللہ تعالیٰ کا محبت ان کے لیے واجب ہے وہ کہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے اول وجہ اس نے نہیں ہوتا ہے انہیں دنیوی مفادات دنیوی اغراض نہیں ہوتا ہے بلکہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے لیے میرا محبت واجب ہے والمتجالسین فیہ میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے والمتزاورین فیہ میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ زیارت کرتا ہے والمتبادلین فیہ میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتا ہے تو میرا محبت ایسے لوگوں کے لیے بالکل واجب ہے ان چار لوگوں میں سے جو ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا محبت واجب ہے جب اللہ تعالیٰ کا محبت واجب ہو گیا تو کیا رہ جائے گا سب کچھ ہوگا جیسا ہمارے محبوب کوئی دوست ہوتا ہے اور کسی وقت مجھے مشکلات میں دیکھ رہا ہے تو تیرے وہی دوست ہمارے تعاون ضرور کرے گا یا کوئی مجھے کوئی ضرورت ہوگا کوئی دنیا کاموں میں ضرورت ہوگا تو میرا دوست جب اس کو اطلاع ملے گا کسان میرا دوست ہے ان کے لیے کوئی ضرورت پیش آیا ہے ان کے پاس نہیں ہے میرے پاس سب کچھ ہے تو وہ بالکل تعاون کرے گا کہ کیونکہ میرا دوست ہے دوستی تو اسی میں کام دیتی ہے تو اسی وجہ سے وہی دوست جب کام آتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا دوستی مل گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نصرت نہیں فرمائیں گے اور اگر کوئی مشکلات ان کے لیے پیش آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام نہیں بنا جائے گا ضرور بنا جائے گا. میرا نانا صاحب تھا مولانا عبدالخلاق حسنزادہ صاحب, بہت بڑا پیر تھا, اچھا خاصا مقام والا تھا. مولانا نصیر الدین غرغشتی صاحب سے انہوں نے بیعت کے لیے نقشبندی سلسلے میں بیعت کے لیے گیا تھا, تو انہوں نے جس دن ان کو بیعت کیا اسی دن خلیفہ بنا کر بھیجا. بہت بڑا مقام والا شخص تھا, قادریہ سلسلے میں پھر سے ان کا خلافت ملا تھا, لیکن نقشبندی سلسلے میں نصیر الدین غرغشتی صاحب سے بیعت لیا اور خلافت بھی ملا. تو وہ بہت با تقوی آدمی تھا, بہت نیک آدمی تھا. کسی ان کے رشتہ دار تھا, انہوں نے ان کے ساتھ کچھ دعوت تھا اور بتایا کہ میرے ساتھ شرط کے روز سے یہ مسئلہ حل کرا دو, یعنی میرا آپ کے ساتھ دعوت ہے تو کوئی شرعی فیصلہ ہمارے میرا اور آپ کے درمیان فیصلہ ہوگا. تو میرا نانا نے اس کو بتایا کہ میں کسی کا حق نہیں کہتا ہوں, کسی کے حق پر قبضہ نہیں کروں گا, تو مجھے ایسے کیوں ایسا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا نانا بس میرے ساتھ شریف فیصلہ بنا دو. نانا نے بتایا چلو ٹھیک ہے بنا دوں گا, لیکن ابھی مجھے چھوڑ دو, دوپہر کا وقت ہے آرام کریں گے, ظہر کے وقت آؤ, بس جس طرح شریف فیصلہ ہوتا ہے میرا اور آپ کے درمیان اسی طرح ہوگا. وہ چلا گیا. دوپہر کا وقت تھا, اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا, آرام کے لیے درخت کے نیچے گیا تو ایک ان کے مخالف تھا, وہ کافی عرصے سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا, تو وہ آ گیا. وہ سو رہا تھا درخت کے نیچے, ان کے گھر والے بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے بڑا پتھر لے لیا اور اس کو سر پہ مارا اور اس کے سر کا بھی بہت نقصان ہوا اور اس کے عورت کے ہاتھ کو بھی بہت نقصان ہوا. تو وہ آ گیا, نانا سے معافی مانگا کہ بس مجھے معاف کرو, آپ کو میں نے تنگ کیا, اللہ تعالیٰ ہم آپ کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف دیا, تو معافی مانگا. بہرحال جب آدمی اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حفاظت فرمائیں گے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالمحاربہ. دو جگہ ہے, دو گناہ ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ جنگ کا اعلان کیا ہے, کوئی اور گناہ نہیں ہے جنگ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کی ہے کہ میرا اور ان کے درمیان جنگ ہے, لیکن دو گناہ میں اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کیا ہے. ایک سود کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرمایا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس نے سود کیا جو کیا تو وہ اس سے بند ہو جاؤ, اگر وہ نہیں بند ہوتا ہے تو وہ آدمی کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جنگ ہے. ایک اسی گناہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا, قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے دوسرا گناہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنگ کا اعلان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالمحاربہ, جس نے میرے ولی کے ساتھ کوئی عداوت کرتا ہے, میرا ولی ہوتا ہے میرا دوست ہوتا ہے اور جس آدمی اس کے ساتھ عداوت کر رہا ہے تو میری طرف سے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. فقد آذنتو بالمحاربہ, میں نے اس کو جنگ کا اعلان کر دیا اور ان کے ساتھ میرا ان آدمی کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے وہ تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ میرے دوست کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہے, اس کی دشمنی میں ہوتا ہے, تو وہ دوست کی بجائے میں اس کے ساتھ لڑ رہا ہوں, تو اس آدمی کا کیا حالت ہوگا؟ تو اسی وجہ سے اولیاء اللہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مرتبہ دی ہے. تو اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت اس کا مثال, اور نااہل لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی بننا ان کا مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتایا ہے کہ ایک کا مثال لوہاری کا مثال ہے, دوسرا عطردان عطر دکان والا کا مثال ہے. جو لوہاری ہوتا ہے اور کسی کا دوستی لوہاری کے ساتھ ہوتا ہے, جو کلہاڑی بناتا ہے, چاقو وغیرہ ایسا جو لوہے کا کام کرتا ہے, تو اس کے ساتھ جس آدمی کا محبت ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ان آدمی کو ضرور تکلیف مل جائے گا, کیونکہ ان کے دکان میں آگ ہوتا ہے, آگ کی وجہ سے دھواں بھی ہوتا ہے اور آگ بھی آتا ہے, تو ان کو ان کے کپڑے جل جائے گا, ان کے رنگ پر ان کی داڑھی پر راگ لگ جائے گا, تو جب وہ یہ دکان سے نکل جائے گا تو اس کا رنگ خراب ہوگا اور اس کے کپڑے بھی تھوڑا سا جلا ہوگا, اور اگر انہوں نے بہت حفاظت کی لیکن پھر بھی اسی دکان میں جس وقت ہوتا ہے ان کا حالات ٹھیک نہیں ہوگا, اور بعد میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کا حالات خراب محسوس ہوگا, اگر تیل لگایا تھا وہ تیل کا رونق ختم ہو جائے گا. اسی طرح جس لوگ کا تعلق نہ نشست برخاست تعلقات نہ اہل لوگ کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی غیر لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور محبت ہوتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس پر ضرور اثر آئیں گے اور وہی آدمی بھی خراب ہوگا, جیسا وہی خراب ہے وہی غلط نظرے میں ہے, گناہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں ہے, تو وہی اثر اسی آدمی میں بھی آئیں گے, وہی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائے گا, وہ رسول اللہ کے طریقے سے دور بن جائے گا اور انسانی اخلاقیات سے بالکل مخالفت میں بن جائے گا, یعنی ان کا حالات خراب ہوگا جس طرح اس کا حالات ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ المرء على دین خلیلہ, آدمی اپنا یار دوست کے دین پہ ہوتا ہے, یار دوست کا جس طرح درست دین ہوتا ہے اس کا بھی اسی طرح دین ہوتا ہے, اگر ان کا دین اچھا ہوتا ہے اسی آدمی کا دین بھی اچھا ہوتا ہے, اگر اس کا دین انہوں نے چھوڑ دی ہے, دین کا باتیں تبدیل کی ہے, تو لازمی بات ہے کہ وہی آدمی کا دین بھی تبدیلی میں ہوگا اور ان کا کام دین کا کام خراب ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط لوگوں کے ساتھ تعلق نشست برخاست محبت کرنا ایسا بنائے ہے جیسا لوہاری کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا, اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر کی دکان والا جیسا مثال دی ہے کہ عطر والا دکان میں جب آدمی آئیں گے تو اس کے دکان میں عطر کا خوشبو آ رہا ہے, اسی آدمی کے لیے سکون مل جائے گا, عطر کی وجہ سے مزہ مل جائے گا, اور وہی آدمی اگر بخیل نہیں تھا زیادہ تو ان کے لیے ضرور کچھ عطر لگا دے گا, جب دکان سے باہر آئیں گے تو وہی آدمی دوسرے لوگوں سے ضرور فرق ہوگا اور ان سے عطر کا خوشبو آ رہے گا, اور کیونکہ انہوں نے عطر والے سے تعلق بنایا ہے, اور اگر بخیل کا عطر نہیں لگایا پھر بھی دکان سے اتنا کپڑا خوشبو لیتا ہے کہ لوگوں سے ضرور ان کا فرق ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنی یار دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو تمہارے لیے رسول اللہ نے بتایا کہ فل ینظر من یخالل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ دیکھ لے آدمی کس سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے, برے لوگوں سے تعلق بنانا چاہتا ہے یا نیک لوگوں سے. اگر برے لوگوں سے تعلق بنانا چاہتا ہے تو وہ برا بن جائے گا, کیونکہ نشست برخاست محبت کرنا اٹھنا بیٹھنا کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر لازمی بات ہے کہ اگر کوئی لوگ چرسی لوگ سے تعلق رکھتا ہے تو ایک ہفتہ اپنے آپ کو بچا لے گا, دو ہفتہ اپنے آپ کو بچا لے, لیکن آخر میں وہ بھی چرسی بن جائے گا. شرابی لوگوں سے تعلق رکھتا ہے وہ شرابی بن جائے گا. اور اسی طرح اگر نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے گا تو نیک بن جائے گا, اللہ تعالیٰ والا بن جائے گا. تو اسی وجہ سے اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ بڑا مقام دی ہے, اور ان سے تعلق بنانا چاہیے, ان کے محفل میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام والا ہوتا ہے, خصوصاً جو پیر حضرات ہے وہ تو اللہ جل جلالہ اسی کے لیے مقرر کی ہے کہ لوگوں کا اصلاح کیا کرو اور بیمار لوگوں کا علاج کیا کرو. جو گناہ کی وجہ سے بیمار ہوا ہے, ان کا رخ خراب ہوا ہے, گناہ میں پسا ہوا ہے, ان کے دل سے آخرت کا محبت نکلا ہوا ہے, دنیا کا رغبت ان کے دل میں آیا ہوا ہے, تو مرشد لوگوں کے پاس جب لوگ آتا ہے تو ان کے توجہات سے, ان کے دعاؤں سے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے ان کے ساتھ خود بخود دنیا کا محبت دل سے نکل جائے گا. دنیا تو ٹھیک ہے, دنیا کی خدمت ناجائز تو نہیں ہے, لیکن اپنے اندازے سے, اتنا نہیں کہ اس پہ اتنا شول آ جائے گا, اتنا کوشش میں کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی چھوڑ دے گا, آخرت کا کمانا بھی چھوڑ دے گا, بس صرف اور صرف دنیا. یہ تو دنیا اللہ جل جلالہ کہ ہاں مچھر کے پھر کے برابر بھی نہیں ہے, اتنا قدر بھی نہیں رکھتا ہے. اگر اتنا قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا تھا تو اللہ جل جلالہ کافر کو ایک لقمہ, ایک گھٹ پانی جیسا بھی نہیں دیتے تھے, کیونکہ قدر والا چیز اللہ تعالیٰ کافر کو نہیں دیتی ہے. اتنا قدر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوتا ہے دنیا کا. تو اسی وجہ سے دنیا اس کے قابل نہیں ہے کہ سارا محنت اسی پر ہوگا, سارا تعلقات, سارا نشست برخاست دنیا کے مطلب ہوگا. کسی نے مجھے سے پوچھا میرے ساتھ دنیا کیسا چیز ہے, میں نے بتایا کہ کیا کرنا ہوگا, میں نے بتایا ضرور بتاؤ کیسا ہے, میں نے بتایا لیٹرین کیسا ہے بیت الخلا, انہوں نے بتایا کہ توبہ لیٹرین سے, میں نے بتایا کیوں لیٹرین سے توبہ کرتا ہے, جس مکان میں لیٹرین نہ ہو وہ مکان بیکار ہے. انہوں نے بتایا ہاں میرے ساتھ بہت ضروری ہے, میں نے بتایا چلو لیٹرین بہت ضروری ہے, لیکن اس میں بستر بچھانا چاہیے یا ضرورت پورا کر کے اسے دھونا چاہیے. انہیں بتایا نہ بستری کے قابل نہیں آئی, ضرورت کی چیز آئی لیکن بستری کے قابل نہیں آئی. میں نے بتایا بس دن اسی طرح ہے, بیت الخلاء جیسا ہے ضرورت کی چیز آئی, لیکن جب اسے ضرورت پورا ہو گیا تو اسے دھونا چاہیے. بستر بچھانے کے لیے دین ہے, دین ایسا چیز ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے گا, دنیا میں بھی اس کا اس کے من منور ہوگا, اس کا باتوں میں مزہ ہوگا, اس کے بیٹھنے میں مزہ ہوگا, کاروبار میں برکت ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے ساتھ ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہوگا, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ محبت ہوگا, نفس شیطان سے نفرت ہوگا, جنت کے اعمال میں لگا ہوگا, یہ تو دن کا کام, دن کا برکت ہے. اور زیادہ توجہ دن کے طرف کرنا چاہیے, اس میں سب کچھ ہے. اور جس وقت دنیا سے رخصت ہوگا وہ سارا ان کے ساتھ چلے جائے گا. اگر دنیا میں اپنا محنت صرف کیا جائے گا اور دنیا زیادہ کمایا جائے گا تو ایک آدھا روٹی ان کے لیے مل جائے گا, ایک کپڑا ان کے لیے مل جائے گا, ضرورت کی مکان ہو وہ تو ان کے لیے مل جائے گا, لیکن موت کے بعد سب کچھ پیچھے رہ جائے گا, ان کے ساتھ کوئی نہیں جائیں گے. کسی ٹرک کے پاس, ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا, گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا آخری سرمایہ کفن ہے. بس جتنا محنت کر رہا ہے آخری سرمایہ جو اپنے ساتھ لے جائے گا کفن ہے, اور سب پیچھے رہ جائے گا. اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ کفن میں جیب نہیں, یعنی کفن بھی ایسا کفن ہے کہ بغیر جوڑ ہے, اس میں جیب بھی نہیں ہے کہ کچھ رقم اس میں رکھ دیا جائے گا تاکہ راستے میں مستقبل کے لیے کچھ ہوگا, جیب بھی نہیں ہے, خالی کفن, سادہ کفن ہے, سب پیچھے رہ جائے گا. تو جب وہ ایسا چیز ہے کہ سب پیچھے رہ جائے گا تو اس کو اتنا توجہ کہ اس پر دین خراب ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ جائے گا, رسول اللہ کے طریقے اس سے رہ جائے گا, تو یہ اس کے بالکل قابل نہیں ہے. بلکہ اللہ جل جلالہ جن لوگوں کے لیے دین کی طرف زیادہ توجہ ہے, اللہ جل جلالہ دنیا ان کی خدمت میں لگایا ہے. ایک کتاب میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ دنیا سے بتایا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا, آپ کیا کریں گے. دنیا نے بتایا, اللہ تعالیٰ مجھے کام بتا دیجیے, میں وہی کام کروں گا. جیسے پانی کسی کام میں لگا دیا, گدے کو کسی کام میں لگا دیا, گائے کو کسی کام میں لگا دیا, پتھر کو, درخت کو, ہر کام میں اللہ تعالیٰ لگا دیا ہے, جس کام کے لیے وہی چیز پیدا کی. دنیا کو بھی کسی کام میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ دنیا کو بتایا کہ اخدمی من خدمنی, ایک کام آپ کا یہی ہوگا, اخدمی من خدمنی. دوسرا کام یہ ہے کہ واستخدم ہو من خدمک, یہ دو کام آپ کا ہوگا. ایک کام یہ ہے کہ اخدمی من خدمنی, جس نے میرا خدمت کیا تو آپ اس کی خدمت میں لگ جاؤ. جس نے ہماری خدمت کیا, ہمارے دین میں لگا ہوا تھا, ہمارے دین کا خدمت کر رہا تھا, تو آپ ان کی خدمت کے لیے آؤ اور ان کا خدمت کیا کرو. ایک یہ ڈپٹی دنیا کو دے دیا, یہی ڈپٹی ابھی دنیا چلا رہا ہے بالکل اسی طرح سے. کراچی میں ایک مدرسہ ہے, نیو ٹاؤن جامعہ اسلامیہ نیو ٹاؤن, مولانا یوسف بنوری تلے کا مدرسہ ہے, میں نے خود اس کو دیکھا ہے. اس میں کتنا تعداد ہے کہ وہ سارا دن میں مصروف ہے, 10,000 طلبا ہے اس میں, اور 10,000 طلبا سارا دین کی خدمت میں مصروف ہے, دین سیکھنے میں مصروف ہے, اور 500 سے بھی زائد ان کی ملازمین ہے. مولانا مفتی شاہ مزید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسے میں استاد تھا, انہوں نے خود بتایا کہ اسی مدرسے کا ایک رات کا خرچہ 1,33,000 ایک رات کا خرچہ ہوتا ہے. اور اسی مدرسے میں جو طلبہ رہتے ہیں, طلبہ خود مجھے بتایا ہے کہ ہر روز ایک وقت کا روٹی گوشت ہوتا ہے, چھوٹا بکری کا گوشت ہوتا ہے, 10,000 طلبہ کو یہی دیتے ہیں. ایک مرکز ہے اور اس کی شاخیں ہیں, سارا خرچہ مرکز سے جاتا ہے, مرکز میں اور شاخوں میں سب میں 10,000 طلبا ہوتے ہیں, اور خرچہ سارا مرکز سے جاتا ہے. 17 ان کا شاخیں ہیں, اس میں طلبا رہتے ہیں. نیو ٹاؤن جو مرکز ہے, اس کے علاوہ کرنگی میں اس کا شاخ ہے, سراب گوڈ میں شاخ ہے کراچی میں, اور بھی بہت سارے حیدرآباد میں ان کا شاخ ہے. تو یہ سارا اللہ جل جلالہ کی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, دنیا خود بخود آتا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے. اور ان کا یہی اصول ہے کہ جتنا دو سال کے خرچہ برابر ہو گیا تو آگے ان اور خرچہ قبول نہیں کرے گا. جیسا یعنی جتنا خرچہ ہو گیا تقریباً دو سال کا جتنا خرچہ ملا, تو اگر کسی نے ان کے پاس اور لے آیا وہ قبول نہیں کریں گے. بتاتا ہے کہ بس دو سال کا خرچہ ہمارے پاس آئے, باقی قبول نہیں کریں گے, کیونکہ پھر ہمارا اللہ تعالیٰ سے اپنا غفلت آئیں گے, اپنا احتیاج اللہ تعالیٰ سے ہمارا احتیاج پھر ختم ہوتا ہے. ہم اپنا احتیاج اللہ تعالیٰ سے ختم نہیں کریں گے, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج محتاج رہنا چاہیے. تو اسی وجہ سے وہ دو سال کے علاوہ اور خرچہ قبول نہیں کریں گے. جب دو سال سے کم ہو گیا تو پھر خرچہ قبول کرتا ہے, اگر پورا ہوا تو پھر اگر جتنا لوگ آتے واپس بھیجتے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ جس لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں مصروف ہے, دنیا ان کے پاس ان کے پیچھے آ رہا ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے. دنیا کا ایک ڈپٹی تو یہ ہو گیا. دوسرا ڈپٹی سن لو کہ واستخدم ہو من خدم, کہ آپ کا دوسرا ڈپٹی یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے اس سے خدمت مانگ لو, اسی کو خدمت میں لگا دو, اسی کو بس مت کہو کہ بس ہو گیا. نہ اس کو بتاؤ کہ ہلو, اس کو موت تک اس کو آرام مت دو, بس اپنی خدمت میں لگا رہنا دو. اس کو شابش مت کہو, اس کو بس مت کہو. اسی میں لوگوں کو بھی بس یہی بتا جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو یہ دوسرا ڈپٹی ہے. ہم خود تجربہ کی ہے کہ دنیا نے اسی طرح اپنا دوسرا ڈپٹی بھی اسی طرح سنبھال کی ہے کہ جو لوگ دنیا کی خدمت کر رہا ہے اس کو بس نہیں کہا ہے, بتا رہا ہے کہ اور حل میں مزید, اسے زائد. کسی نے ایک مرسا نے بتایا کہ دنیا کا تعلیم کیا ہے, کہ ایم بی اے کرو اور ملازمت کرو اور پیشن لو اور مر جاؤ, بس یہ دنیا کا تعلیم ہے, موت تک یہ ہوگا. اور جو کچھ جمع کی ہے وہ پیچھے چھوڑ دو, ساتھ کچھ نہیں جائے گا. تو اسی وجہ سے دنیا کا کام یہی ہے کہ بس جو ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اسی کو خدمت میں لگانا دیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں لگا ہوتا ہے, دنیا خود بخود آتا ہے ان کا خدمت کر رہا ہے, ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوتا ہے, بالکل ان کے لیے اتنا سکون ہے کہ اگر بادشاہ وقت اس کو بتائیں گے کہ آؤ ہماری بادشاہ کا سنبھال کرو, وہ بتائیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بادشاہ بیمار ہوا تو قبض کی شکایت ان کو ہوا, تو ڈاکٹر نے علاج کیا لیکن اس کے لیے فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ڈر گیا کہ مر جاؤں گا قبض کی وجہ سے, پیٹ بند ہو گیا. تو کسی نے بتایا کہ پلان جگہ میں ایک درویش ہے وہ علاج کراتا ہے, اسے علاج کرا دو. تو وہ انہوں نے کو بلایا, درویش نے بتایا کہ چلو میں آپ کا علاج کروں گا لیکن میرا شرط یہ ہے کہ آپ کا بادشاہ جو ہے وہ آدھا میرے لیے ہوگا. بادشاہ نے بتایا ایسا مت کرو, بڑا جائیداد مانگو لیکن ایسا مت بتاؤ. انہوں نے بتایا نا پھر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا. بادشاہ نے بتایا چلو جب مر جاؤں گا پھر موت سے تو یہ بہتر ہے کہ ادب بادشاہ نہ ہو, موت میں تو سب جائیں گے. بتائیے کہ چلو ادب بادشاہ آپ کے لیے ہوگا, میرا علاج کرو. اسی درویش نے دم کیا, علاج کیا, بادشاہ کا پیٹ کھل گیا. تو وہ خوش ہو گیا, اس کو بتایا کہ چلو अदबशी आपका होगा, अदबशी मेरा होगा, दरवेश ने बताया चलो कुछ दिन आप रहो बाद में मशवरा करेंगे। वो दरवेश चले गए, बादशाह का पेट तो फिर बंद नहीं होता था, खुल गया तो फिर दस शुरू हुआ, दस चल रहा था, बादशाह फिर परेशान हुआ, बहुत इलाज करवाया लेकिन इलाज कामयाब नहीं होता था किसी डॉक्टर से। तो बादशाह उसी दरवेश को बुलाया कि वही का काम है, उसको बुलाया कि आओ मेरा इलाज करो, तो अभी मैं बंद नहीं होता था। तो दरवेश ने बताया मैं इलाज करूंगा लेकिन आपका दूसरा जो हिस्सा है बच का वो भी मुझे देना पड़ेगा। बादशाह ने बताया कि ऐसा मत करो कि सारा बच मुझे से ले लो, उन्हें बताया फिर इलाज नहीं करूंगा। तो बादशाह मजबूर हुआ कि जब दस चल रहा है तो मर जाऊंगा, तो इसीलिए बेहतर है कि बादशाह न हो, खैर जिंदगी तो होगा, हम आदमी होंगे, चलो ठीक है बताया कि चलो इलाज करो। उन्होंने दम किया, वो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। बादशाह ने बताया चलो बादशाह संभाल करो। दरवेश ने बताया मैं आपसे खुद पूछता हूँ, तुम खुद मुझे बता दो कि इस बादशाह का क्या कदर होगा कि इसका कीमत पैखाना है। मेरे लिए जब बादशाह मिला तो किस आवाज में मिला, पैखाना खुलने के और पैखाना नॉर्मल बनाने के बारे में मुझे बादशाह मिला। तो ये कौन सा कदर वाला बादशाह होगा कि पैखाना इसका कीमत है। तो मुझे ये बादशाह की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए अपना दरवेश बादशाह है, बस आपको मुबारक हो। वो इसे चले गए। तो अभी अल्लाह के पास बादशाह का भी कोई कदर नहीं आई, कदर उनके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दिन सारे दुनिया का बादशाह था। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा उनका अच्छा बादशाह था, सारी दुनिया का बादशाह एक जिन्नियात और इंसान दोनों का, जिन्नात पर इंसान अभी तक बादशाह नहीं किया था लेकिन सुलेमान सलाम जिन्नात पर भी बादशाह था और सारी दुनिया के इंसानों पर बादशाह था, एक बादशाह था। दूसरा हवा पर भी उनका बादशाह था, हवा उनके हुक्म से चलती थी, उनके तख्त हवा ने उड़ाती थी और हवा उनके हुक्म से चलते थे। दूसरा बादशाह, तीसरा बादशाह उनके परिंदे पर भी उनका बादशाह था, परिंदे पर भी उनका बादशाह था, हवा पर भी उनका बादशाह था और जिन्नियात पर भी और इंसानों पर भी, चार किस्म बादशाह था। तो किसी ने बताया सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबहान अल्लाह आपका कितना बड़ा बादशाह है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपका एक मरतबा सुबहान अल्लाह मेरे सारे बादशाह से बेहतर है, क्योंकि सारे बादशाह पीछे रह जाएगा और सुबहान अल्लाह साथ चले जाएगा। तो मेरा आपका सुबहान अल्लाह मेरे सारे बादशाह से बेहतर है। यही बात है कि औलिया अल्लाह के पास अमां की कदर होता है, औलिया अल्लाह में भी बड़ा बड़ा फर्क होता है। आजकल हमारे हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब मदजुल अली अल्लाह ताला उसका उम्र दराज करे अमन अमान और सेहत के साथ, वो अच्छी खास हैसियत वाला वलीउल्लाह है, उसकी विलायत में कोई शक नहीं है, उसके बड़े बड़े लोगों के बात है कि वो खुतब वक्त है, खुतब का बड़ा मकाम होता है। किसी ने बताया सही सनद से बताया कि दरख्वास्त रहमतुल्लाह अलैहि मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्त रहमतुल्लाह अलैहि और उनके दरमियान थोड़ा सा गड़ब झड़ आ गया, तो हजरत ख्वाजा खान मद साहब थोड़ा सा नाराज हो गया। तो हजरत ख्वाजा खान मद साहब चले गए जिस मकान में उसका रहना था वहाँ गया, दरख्वास्त साहब यहाँ रह गया। सुबह दरख्वास्त साहब कासिद भी जाके हजरत ख्वाजा खान मद साहब का ناشتہ ہمارے پاس ہوں گے. تو اپنی جگہ میں بلایا, تو جب آ گیا تو حضرت سے معافی مانگا اور بتایا کہ حضرت مجھے معاف کرو, میں نے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ میں دیکھا, انہوں نے بتایا کہ آپ نے حضرت خواجہ خان مصطفیٰ کو ناراض کیا ہے, کیوں؟ تو اس وجہ سے ابھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو اتنا بڑا مقام والا کہ حضرت عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے معافی مانگا اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دیکھا. یہ تو بڑا مقام والا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, ویسے ہر آدمی کی کام نہیں ہے. تو حضرت خواجہ خان احمد صاحب کے پاس جو لوگ جاتا ہے, یقین کی بات ہے کہ مشاہدے کی بات ہے, تجربے کی بات ہے, جو لوگ ان کے پاس گیا ہے وہ بغیر منافع بغیر نفع نہیں آیا ہے. اس کے پاس جانا چاہیے, اسے اپنا اصلاحی ترتیب بنانا چاہیے, اسے بیعت لینا چاہیے, اور اس سے کم از کم 3 دن اگر ہو سکے 10 دن 1 مہینہ ان کے پاس رہنا چاہیے. اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم از مہینے میں 2 مرتبہ 1 مرتبہ جانا چاہیے, ان کے محفل میں بیٹھنا چاہیے, ان کے ایک شاعر بتا رہا ہے کہ ایک زمان صحبتی با اولیاء بہتر بہتر ارسد سال طاعت بیریا. ایک گھنٹہ ولی اللہ کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ جل جلالہ کے ہاں 100 سال عبادت بغیر ریا سے بھی بہتر ہے. بغیر ریا 100 سال عبادت کرے گا, لیکن 1 گھنٹہ ولی اللہ کے ساتھ بیٹھنا 100 سال عبادت سے بہتر ہے. اگرچہ بیریا عبادت ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول عبادت ہو, اسے بھی بہتر ہے. تو اسی وجہ سے ان کے پاس جانا چاہیے, ان کے توجہات میں بیٹھنا چاہیے, ان کے توجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل دنیا بھی بن جائے گا, آخرت بھی بن جائے گا. ہم بہت تجربہ کی ہے, دنیا کی کامیاب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کے پاس آدمی جائے گا اور ان سے دعا کروائے گا, بالکل ہم نے بہت تجربہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا ہے. اور اس میں خود ہم نے لکھ لیا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور سارا ان کی دنیا بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور آخرت کا کام بھی ٹھیک ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت خواجہ خان احمد صاحب کے پاس یہ بالکل بغیر شک ولی اللہ ہے, اپنے کام اپنی آپ کو بنانے کے لیے اور اس سے دعا کروانے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے, دنیا کی پریشانیوں کے بارے میں دور کرنے کے لیے, مشکلات سے حفاظت کرنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے دعا کروانا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دعا قبول کرتا ہے اور ان کی بیٹھنا ہمارے لیے بہت بابرکت اور دنیا اخرت کی کامیابی کا ذرا ہے. جب یہ بات بالکل لازمی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ولی اللہ کے ساتھ آدمی تعلق کرتا ہے, اور ایسا ولی اللہ کہ جو بالکل قطب وقت ہو اور ولی اللہ ہو, اس کے توجہات سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ ملے گا. ولی اللہ کا توجہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنا تاثیر رکھا ہے کہ اکمال الشیم میں لکھا ہے کہ ولی اللہ کا توجہ ہر چیز میں تاثیر کرتا ہے, لیکن صرف تقدیر کا دیوار نہیں ہٹا سکتا ہے جو تقدیر کا کام ہو, لیکن اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت تاثیر رکھا ہے. تو اس وجہ سے ان کے پاس جانا چاہیے, ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے اور ان سے بیعت لینا چاہیے. جب اس کی بیعت میں آ گیا تو ان کا انشاءاللہ کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہے علم نبوی, دوسرا ہے نور نبوی. دو چیز ہے, علم نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے, بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکا شریف، اس میں علم میں نبوی ہوتا ہے. دوسرا نور نبوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور آ رہا ہے، نور چڑھ رہا ہے، اصل کام نور سے چلتا ہے، وہ سنن سے ملتا ہے. لوگوں کے مشائخ کرام، بزرگان دین کے سینوں سے، ان کے جگروں سے ملتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا نور رکھا ہے. نور نبوی سنت در سنا، سنت در سنا میں آتا ہے. جو آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے دل میں نور آ جائے گا، تو سنت سے ملنا چاہیے، پیر کامل سے بیعت لینا چاہیے، تو اس سے ان کے دل میں نور آ جائے گا. جب نور آ گیا تو پھر سب کچھ بن جائے گا. نور کا مثال ایسا ہے جیسا کمرے میں آدمی ہوتا ہے، اسی کمرے میں جب آدمی ہوتا ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے، تو اگر کمرے میں پتھر ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا پتھر ہے، کون سا سونا ہے، کون سا لاٹھی ہے، کون سا سانپ ہے، لیکن جب بلب جل جائے گا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نور، اس نور کی وجہ سے یہ پتھر ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، یہ سونا ہے اس کو لینا چاہیے، یہ لاٹھی ہے اس کو لینا چاہیے، یہ سانپ ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. تو نور کی وجہ سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ ناکار چیز ہے، یہ فائدہ چیز ہے، یہ بے وفا چیز ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے بگڑانے کے لیے ذرا ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذرا ہے. سب کچھ پتہ نور کی وجہ سے ہوتا ہے. آج کل کیوں ہم یہ مانتے ہیں کہ بے نمازی بہت برا ہے، ماں باپ کا نافرمانی بہت غلط بات ہے، لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سنت کے مطابق زندگی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے وہ ہماری بہت بہتر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اسی طرح نماز کا پابندی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پابندی، یہ ہماری بہت بہتر ہے. جھوٹ نہ بولنا ہمارے لیے بہت بہتر ہے، دکان نہ کرنا ہمارے لیے ضروری چیز ہے، لیکن پھر بھی توفیق نہیں ملتا ہے. کیوں؟ نور نہیں ہے. جب نور نہیں ہے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے سنا ہے جب وہ گھر میں اندر کوئی نہیں آئیں گے تو کوئی پتہ اس کو نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. جب وہ گھر میں اندر آئے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں اسی گھر میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. جب گھر میں اندر آئے گا، باہر سے گھر کے اندر کی چیزیں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح بیعت کے سلسلے میں ولی اللہ کے توقعات سے جب آدمی خود اسی سلسلے میں نہیں آیا ہو، بیعت نہیں ہی لیا ہوا ہو، تو ان کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے، تصوف کا سلسلہ جو ہے، وہ سیکھنے اور سکھانے والا بات نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا ہے. یہ باطنی سلسلہ ہے، اس کا نام ہے باطنی، یعنی پوشیدہ چیز ہے، گھر میں پوشیدہ چیز ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ کہ آدمی خود اندر آ جائے گا. لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے بیعت کا سلسلہ، ضروری سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے، بات یہی ہے کہ مسجد کامل کے پاس جانا چاہیے، اسے بیعت لینا چاہیے. شیطان بھی اسی لوگوں پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے جو جس دنبی کے ساتھ چرواہا ہوتا ہے، اس پر بھیڑی اور کوئی ایسا جناور ہوتا ہے کہ دنبی کو نقصان دیتی ہے، وہ نہیں آ سکتے جب چرواہا دنبی کے ساتھ آئے. جب چرواہا دنبی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو اس بھیڑی کو، بھیڑی بھی اور حیوانات جو درندہ حیوانات ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے نقصان دیتے ہیں. تو مسجد کامل جیسا چرواہا ہوتا ہے، آدمی کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی متحد بنا دے، اور اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دل میں لگا دے. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بتایتا کہ لوگو اگر یہی چاہتا ہو کہ اللہ جل جلالہ کو تم پہنچائے گا, یہی تمہارا خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ہم پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ کا محبت, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا محبت مل جائے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کو قدر مل جائے گا, تو اولیاء اللہ کے دل میں بیٹھ جاؤ, وہ کشتیاں ہے پہنچانے کے لیے, تم اپنے مالک اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دے گا, یہ کشتیاں ہیں تمہارے لیے, یعنی ان کے نشست درخواست میں ان کے دلوں میں آ جاؤ, ان کی محبت میں آ جاؤ, جب ان کا تعلق تمہارے ساتھ ہو گیا تو ان کے دل تمہارے لیے کشتی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے. یہ ترتیب ہے, ہر کام استاد سے ہوتا ہے, ہر کام رہبر سے ہوتا ہے, جب رہبر نہیں ہوتا ہے تو آدمی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کراچی کس طرف ہے, لاہور کس طرف ہے اور اسلام آباد کس طرف ہے. جب رہبر ہوتا ہے, راستے کا کوئی واقف آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کو پہنچا سکتا ہے, اگر کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ بجائے نزدیک ہونا دور ہوگا. تو اسی وجہ سے اولیاء اللہ تعالیٰ کا اتھے کے راستے کا رہبر ہے, اس سے تعلق بنانا چاہیے اور ان کی نشست درخواست میں بیٹھنا چاہیے, اس سے دعا کروانا چاہیے دنیا کے بارے میں بھی, دین کے بارے میں بھی, اور خصوصاً مقصد صرف دین اور بنانا چاہیے. ہاں, دنیا تو ضرورت کی چیز ہے, اس کے بارے میں بھی اسے دعا کروانا چاہیے, اس سے مشورہ لینا چاہیے اور اس کے دعاؤں سے, اس کے برکات سے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اولیاء اللہ کے بارے میں ایک واقعہ ساتھی یاد دلا دیا کہ اولیاء اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے, اور ان کی محبت سے کتا بھی انسان بن جائے گا, اتنا اولیاء اللہ کی محبت پیدا فائدہ مند ہے اور پیدا دینے والا ہے. اس کے بارے میں اصحاب کف کا واقعہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں اصحاب کف کا واقعہ آیا ہے, ایک سورت ہے سورۃ الکہف اس کا نام ہے, اسی میں اصحاب کف کا واقعہ قرآن پاک نے نقل کی ہے, بتایا ہے کہ کانوس ایک ظالم بادشاہ تھا, لوگوں کو بتوں کی طرف سجدے میں مجبور کرتا تھا کہ سب لوگ بت پرست بن جائے, تو کچھ افراد, دو تین افراد یا چار افراد ایسا ملا, بندے ایسا ملا کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم بت کی طرف سجدہ نہیں کر سکتا ہے, ہمارے خالق مالک رازق اللہ جل جلالہ ہوگا اور سجدہ بت کی طرف کریں گے, یہ بہت بڑا بات ہے, بہت مشکل بات ہے, ہم یہ نہیں کر سکتا ہے, ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے, تم راضی ہو یا ناراض ہو. تو بہت دھمکیاں دیا, بہت سختی دیا, آخر ان کو 3 دن مہلت دیا کہ اس کے بعد آپ کو یہی, تم کو یہی تکلیف سنا دوں گا, یہ دھمکیاں تم کو سنا دیں گے, یہ 3 دن ان کو مہلت دیا. وہ جب ان سے باہر آیا تو دنیا میں مشرک ہے کہ یہ ظالم آدمی ہے, ہم کو نہیں چھوڑتا ہے, تو ہم کسی پہاڑ میں جائیں گے اور پہاڑ میں کوئی غار تلاش کریں گے, اس میں اندر جائیں گے, بس اللہ جل جلالہ پر توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہمارا سارا بندوبست اللہ جل جلالہ خود بنائیں گے, کھانے اور پینے اور وغیرہ کی ضرورت جو ہو وہ اللہ تعالیٰ خود بنائیں گے, اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے. روانہ ہوئی, راستے میں چرواہا آ گیا, چرواہا نے بتایا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا, وہ بھی ساتھ ہوا. چرواہا کے ساتھ کتا تھا, کتا حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتا تھا, دمبے کی حفاظت کے لیے, تو کتا بھی ان کے پیچھے لگ گیا, تو انہوں نے کتا کو واپس کرانا چاہتا تھا کہ یہ ہماری بہت نقصان والا ہوں گی, کیونکہ وہ ہم غار میں چھپ رہیں گے تو وہ کتا باہر پھرتا رہتا ہے اور آواز دیتا ہے, تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی ہوگا تو ہمارے پتہ ان کی وجہ سے لوگوں کو مل جائے گا تو ہمارے نقصان ہوگا, تو کتا کو واپس کرانا چاہتا تھا, لیکن کتا کو اللہ جل جلالہ زبان دیا, اور بتایا کہ انا احب احباب اللہ, میں آپ کے ساتھ, میں تمہارے ساتھ اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ تم اولیاء اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, تو میرے دل میں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت ہے, میں اولیاء اللہ کی محبت کی وجہ سے تمہارے ساتھ جاؤں گا, ورنہ کینس کی وجہ سے میں بالکل نہیں جاؤں گا, لیکن تم اولیاء اللہ ہے, میری محبت تمہارے ساتھ ہے, اس محبت کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, مجھے واپس نہ مت کرا دو. تو انہوں نے اپنے ساتھ چھوڑ دیا. تو اس کتا کو اتنا مقام ملا کہ اللہ جل جلالہ اس کا نام قرآن پاک میں تین چار مرتبہ بتایا ہے. ويقولون ثلاثة ورابعهم قلبهم, قلب كتاب كتاي وسكانام قتمير هاي. ويقولون ثلاثة ورابعهم قلبهم, يقولون خمسة وسادسهم قلبهم استرى لتلا وسكانام تين شار مرتبة نام لياه القرآن فاكمي. اور روز قیامت وہی کتا انسان کی شکل میں ہوگا, اور جنت والوں کے لیے جتنا نعمتیں, جتنا راحتیں ملے گا وہ اسی کتا کے لیے ملے گا, حور بھی ملے گا اور اسی طرح جنت کا جو مقامات ہوتا ہے اسی کے لیے مل جائے گا, اور اس کا شکل بھی انسان کا شکل ہوگا. اسی وجہ سے کہ وہ اولیاء اللہ کا محبت ان کے دل میں تھا. تو کتا اس کے باوجود وہ کتا تھا, بذات خود نہ نماز پڑھاتا نہ روزہ رکھاتا, پھر بھی اولیاء اللہ کا محبت ان کو ایسا مقام تک پہنچا دیا کہ جنت ان کے لیے مل گیا. تو جو آدمی خود بخود نماز بھی پڑھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور اولیاء اللہ کا محبت ان کے دل میں ہوتا ہے, تو اسی آدمی کو کتنا مقام مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا وقت میں, ان کے لیے کتنا بڑا بڑا مقامات مل جائے گا. یہ تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو سب کچھ دیتا ہے, اور ان کے دوستوں کے متعلقین کو بھی سب کچھ دیتا ہے. جیسا ہمارے بادشاہ ہوتا ہے, ہمارے بادشاہ کے جو متعلق ہوتا ہے ان کے لیے بھی ملے گا, اور ان کے متعلق کے لیے متعلقین جو ہوتا ہے ان کے لیے بھی ملازمتیں وغیرہ سب کچھ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی اولیاء اللہ کو جو کچھ دیتا ہے ان کے متعلقین کو ضرور کچھ مل جائے گا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں حکیم اختر صاحب کے محفل میں بیٹھا تھا, تو حکیم اختر صاحب بیان کر رہا تھا, بہت عجیب بات بتا دیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ درمیان میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر مذاکرہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, یا تلاوت کر رہا ہے, جیسا پیر مرشد ہوتا ہے مرید ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو فرشتے ایسا محفل کو ڈھونڈ رہا ہے. تو جب ایسا محفل مل جائے گا تو وہ فرشتے ان کے پاس آتا ہے اور اعلان کرتا ہے, دوسرے فرشتوں کو بلاتا ہے کہ آؤ جو ہم ڈھونڈ رہا تھا وہی مجلس ہمارے مل گیا, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا یاد ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑائی بیان رہا ہے, آؤ. تو فرشتے آئیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے, مشکا شریف کا حدیث ہے کہ اتنا زیادہ فرشتے آئیں گے کہ وہی جگہ تنگ ہوگا, پھر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے پر بیٹھ جائے گا, آسمان دنیا تک جو پہلا آسمان ہے اس آسمان تک پہنچائے گی. پھر جب مجلس ختم ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کہ وہاں وہی فرشتے جائیں گے, پھر اللہ جل جلالہ اس سے پوچھتا ہے کہ کدھر گیا تھا, فرشتے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا محفل مجھے ملا کہ آپ کا ذکر کر رہا تھا. تو اللہ جل جلالہ اس سے فرماتا ہے کہ وہی لوگ کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ کس سے پناہ مانگتے تھے, فرشتے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہ جل جلالہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھا تھا, فرشتے بتا رہا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت نہیں دیکھا تھا. اللہ بتاتا ہے کہ اگر جنت دکھاتا ہے پھر کیا ہوتا تھا, پھر بہت زور لگاتا تھا کہ مجھے جنت مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ جہنم دکھا تھا, فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم نہیں دکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ کیا اگر جہنم دکھا تھا تو کتنا پناہ مانگتے تھے. فرشتے بتاتے ہیں کہ بہت زور لگاتے تھے پناہ مانگنے میں. تو اللہ جل جلالہ اسی فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے کہ تم گواہ بناؤ. یہ مشکا شریف کا حدیث ہے, ترمذی شریف وغیرہ بہت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جو اسی فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ, میں ان لوگوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا, بس ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. تو فرشتے پوچھتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اسی محفل میں کوئی ایسا آدمی آیا تھا کہ وہ اسی ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے مقصود نہیں تھا, کسی اسی محفل میں کوئی آدمی تھا ان کے ساتھ ان کا کام تھا, اسی کے لیے آیا تھا, اسی کے ملنے کے لیے آیا تھا, اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. اللہ جل جو کتنا خوب فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایسا جماعت ہے کہ اس کا ہم نشین شقی نہیں ہوگا. کتنا بڑا بات ہے کہ یہ ایسا جماعت ہے کہ اس کا ہم نشین اس کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی شقی نہیں ہوگا. شقی کیا مانا؟ یعنی جہنمی. ان کے بیٹھنے والا شقی نہیں ہوگا. یہ ایسا جماعت ہے. تو دیکھو ایسا جماعت کے بارے میں اللہ جل جلالہ کتنا بڑا خوشخبری دی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا جہنمی نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ترتیب بنائیں گے. تو اسی وجہ سے ایسے اولیاء اللہ کے پاس ضرور جانا چاہیے, ان سے بیٹھنا چاہیے, اسے دعا کروانا چاہیے, اور ان کی محفل بڑا غنیمت سمجھنا چاہیے. مقصود صرف اور صرف یہی بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہوگا, مجھے سے دین میں توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو فرمائیں گے اس اولیاء اللہ کے برکت سے, اس کی محفل کے برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمارا زندگی ہوگا, اس کے برکت سے, اس کے نقش قدم سے, اس کے دعاؤں کے برکت سے. تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور بری لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات عطا فرمائے. ویسے ایسے بات نہیں ہے کہ برے لوگوں سے کام نہیں کرنا. نہ کام تو کوئی کام ہوتا ہے وہ تو کر سکتا ہے, کافر کے ساتھ بھی کاروبار کر سکتا ہے, لیکن زیادہ توجہ اولیاء اللہ کی طرف ہوگا اور دین کی طرف ہوگا. کاروبار ویسے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی یہودی سے مشرکین سے کام کاروبار کرتا تھا, اس میں کوئی مہارت والا بات نہیں ہے, لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بڑا غنیمت ہے. اس کو غنیمت سمجھ کر کے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.